الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كان الناس أمة واحدة اور تھے سب کے سب لوگ ایک ہی امت فبعث اللہ النبیین پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبیوں کو پیغمبروں کو بھیجا مبشرین خوشخبری سنانے والے ومنذرین اور ڈرانے والے کان الناس امتا واحدہ لوگ سب کے سب ایک ہی امت تھے ایک ہی دین پر تھے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی دین پہ تھے وہ کون سا زمانہ تھا اس پہ مختلف رائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ایک ہی دین پہ تھے اور ایک ہی دین پہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور پھر پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو ڈرایا اور ان کو خوشخبری سنائی جو نیک تھے ان کو خوشخبری سنائی جو بد تھے ان کو ڈرایا اس بات پہ تو کسی کا اختلاف نہیں کہ ایک امت تھی اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے جب سب تھے تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبروں کا بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس لیے تھا کہ لوگ اب آہستہ آہستہ گمراہ ہو رہے تھے تو ان کو پھر سے اس ایک ہی امت کی طرف ایک ہی دین ایک ہی توحید پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا مگر اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ کون سا وقت تھا جب سب ایک ہی دین پہ تھے یعنی پوری دنیا کا ہر بندہ ایک ہی دین کے اوپر ایک ہی امت میں سے تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے کہ تفسیر کا سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ ان کی جتنی بھی اولاد تھی وہ ان کی فرما بردار تھی اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے تمام اولاد یہی تمام دنیا کے رہنے والے تھے اور یہ سارے کے سارے جو تھے وہ ایک ہی دین پہ تھے بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ 10 قرن 10 زمانے تک چلتا رہا اور ایک زمانہ 100 سال کا تو تقریباً 1000 سال تک دنیا کے لوگ اس حال میں تھے کہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے اور کچھ حضرات کی یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ایک ہی دین پر رہنے والے وہ لوگ تھے جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رہنے والوں کو ان کے فرما برداروں کو تو نجات دے دی اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا جس میں ان کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا تو فرمایا کہ جب یہ سارے غرق ہو گئے تو پھر دنیا میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ ایک ہی دین پر تھے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں دین دونوں وقت بھی ہو سکتے ہیں ایسا وقت کہ جس پہ کہا جائے کہ یہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ یہ جو نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ لوگ پہلے ایک ہی دین پہ تھے پھر اپنی اپنے ذہنوں کے مطابق، طبیعتوں کے مطابق اس دین سے ہٹنے لگے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا پھر سے ان کو اس ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے، اور پھر آگے فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، صرف نبی نہیں بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کے ساتھ اللہ نے اتاری کتابیں بھی، بِالْحَقِّ، سچ کے ساتھ، پکی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب جو ہے فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو جیسے ایک امت میں تھے، پھر آخر پھر اختلاف شروع ہو گیا، ایک بندہ کہے کہ یہ بات صحیح ہے، دوسرا کہے کہ یہ صحیح ہے، میں اس کو صحیح مانتا ہوں، میں اس کو صحیح مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبیوں کو بھی بھیجا، میں نے کتابوں کو بھی بھیجا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ نبیوں اور کتابوں کو بھیجا تو ان نبیوں اور کتابوں کی اندر معنی میں اختلاف کرتے لوگ، ایسی بھی قومیں پیدا ہو گئیں جو کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے تھے، کہتے تھے میں تو اس کتاب کو مانتا ہوں، تو زبردست قسم کا اختلاف ہوتا تھا۔ اور اس اختلاف کے پیچھے وجہ کیا ہوتی تھی؟ دنیا کے مال کی وجہ ہوتی تھی یا دنیا کے حب جا کی وجہ ہوتی تھی کہ لوگ مجھے زیادہ بڑا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب بھیجی، اور اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جس چیز میں اختلاف تھا وہ اختلاف دور ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف نہیں کرتے تھے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ لوگ کتاب اختلاف کرتے تھے جن کو کتاب ملی تھی، یعنی ان کے علماء جو کتاب کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے وہ اصل میں اختلاف کرنے والے تھے، یعنی عام عوام نہیں تھی، جو بڑے تھے نا وہ اختلاف کرتے تھے۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد بھی کہ ان کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں مل گئی تھی، تو یہ اختلاف جو ہوتا تھا یہ عام عوام تو بعد میں کرتی تھی، پہلے جو ہے جن کو کتاب ملی ہوتی تھی، جن کو اللہ نے نشانیاں دکھائی ہوئی ہوتی تھی، وہ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کیا مقصد ہوتا تھا؟ آپس میں ضد ہوتی تھی، ایک کہتا تھا نہیں مجھے زیادہ پتا ہے، دوسرا کہتا تھا مجھے زیادہ پتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اصول بناتی تھی، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی نہیں مانتے اس کو، جب تک اللہ ہم سے ہم کلام ہی نہیں کرے گا نا تب تک نہیں مانیں گے۔ تو پہلے جو ہے یہ علم رکھنے والے یہ اختلاف کرتے تھے، پھر عام عوام کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتابیں بھیجی تھی اختلاف کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے، مگر بڑے ہی اختلاف کرنے لگ جاتے تھے۔ چنانچہ جب قرآن پاک بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ ایک ایسی آیت نازل کری، ایک ایسی آیت نازل فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب اس کتاب کی جو ذمہ داری ہے وہ میں خود لے رہا ہوں۔ اللہ نے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تحقیق ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور تحقیق ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ جو قرآن کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پیچھے کتابیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے لکھ لیتے تھے، خوب رد و بدل کرتے تھے، خوب تحریف کرتے تھے، یہ جو مبارک کلام ہے یہ آخری ہے، اس میں اختلاف نہیں ہونے دوں، اس کے اندر تحریف نہیں ہونے دوں، یہ اللہ کی منشا تھی۔ اس لیے جس طرح یہ مبارک کلام اللہ کے نبی کے مبارک دل پر اترا، آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ چانچے جرمنی کے ایک شہر میونک، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے میونک یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز نے اس بات کو پروف کرنا چاہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی بائبل جو ہے اس کے اندر بھی تحریف ہے، اور تورات جو ہے اس کے اندر بھی تحریف ہے، اور جتنے بھی اور دنیا کی اسکرپچرز ہیں مسلمان اسکالرز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر تحریف رد و بدل ہے، اور اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں ایک لفظ کبھی رد و بدل نہیں ہوئی. تو وہ جو جرمن پروفیسرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم پروف کریں گے کہ جی مسلمانوں کی کتاب میں بھی رد و بدل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ 1400 سال میں کوئی رد و بدل نہ آئے. تو انہوں نے یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں فنڈنگ دیں، اور حکومت نے زبردست قسم کی ان کو فنڈنگ دی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہوگا، اور انہوں نے کئی سارے لوگوں کو اس کام کے لیے ہائر کیا. دنیا کے کئی سارے ممالک میں سے، مشرق سے مغرب سے، ہر جگہ سے قرآن پاک کے نسخے منگائے، 40,000 مختلف نسخے منگوائے، یعنی 40,000 ڈفرنٹ نسخے. ایک ہوتا ہے نا آپ نے ایک ہی نسخے کی 40,000 کاپی پرنٹ کر لی، پرنٹ نہیں کیے ہوئے، بلکہ 40,000 وہ نسخے جو الگ الگ وقت پہ الگ الگ جگہوں پہ شائع ہوئے تھے. تو قدیم ترین نسخے بھی منگوائے اور جدید ترین نسخے بھی منگوائے، اور درجنوں لوگوں کو ہائر کیا اس کام کے اوپر کہ یہ 40,000 مختلف نسخوں کو ایک دوسروں کے ساتھ جی 40,000 نسخوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے کہ کہیں کوئی ایک لفظ دوسری کتاب کے اندر سے مختلف نکل آئے تو بات پروف ہو جائے گی کہ جی ایک قرآن دوسری قرآن سے مختلف ہے. 2 سال لگے، 2 سال کے اندر درجنوں لوگوں نے دن رات محنت کی، اور 2 سال کے اس ریسرچ پروجیکٹ کی آخری جو انہوں نے فائنل انالیسس کنکلوژن جو دیا وہ یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر 1400 سال میں ایک لفظ کی بھی رد و بدل نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ اعزاز بخشا کہ 1400 سال میں ایک لفظ کی بھی رد و بدل نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری کلام، اس کے اندر ایک خاص بات یہ ڈال دی، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اب وہ قرآن اس سسٹم کی طرح نہیں ہے کہ جی ایک کتاب نہیں کوئی لکھ دے رد و بدل کر دے اور آرام سے وہ رد و بدل کی بھی کتاب چل جائے دے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے اس کتاب کو یاد کرنا آسان کر دیا. کون ہے جو پھر نصیحت لے، کون ہے جو عقل پکڑے؟ تو یاد کرنا کیوں آسان فرما دی کہ اگر کوئی ایسا بادشاہ آتا ہے جو اس کلام کو پوری طرح سے دنیا سے ختم کر دیتا ہے، یہ کتاب یاد کرنا اتنا آسان ہو کہ یہ اگر کتابوں پہ کاغذ کے اوپر اگر ختم ہو بھی جائے لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیں ہمارے اس ملک میں الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں یہ کلام محفوظ، جن کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں. حافظ قرآن کہتے اس لیے ہیں کہ یہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت جو ہے اپنے ذمے لی، اور اس کو یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، مرد بھی یاد کر لیتا ہے، عورت بھی یاد کر لیتی ہے. ہم تو حیران ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک عالم تھے اور ان عالم کے بارے میں کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ گفتگو خود سن لی. لوگوں نے کہا کہ جی بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں بس بیچارے قرآن کے حافظ نہیں ہیں۔ تو اس بات کو سن کر ان کے دل پہ چوٹ لگی، انہوں نے کہا کہ میں اب حفظ کرنے جا رہا ہوں، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک حفظ نہیں کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ کی شان، 3 دن اور 3 رات کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ عجیب بات، اللہ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اس کتاب میں اختلاف اور اس کتاب کے اندر جھگڑا کوئی نہیں کرتا سوائے وہ جو کہ اس کتاب جن کو دی گئی تھی، جو علماء تھے کتاب کے، من بعد ما جاءتهم البینات، اور اختلاف بھی کب کیا؟ اس کے بعد کہ ان کو بڑی بڑی نشانیاں آ گئی تھی، بغیم بینہم، آپس میں ضد کرنے کے لیے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آخری کتاب ہے اس کی حفاظت میں خود کروں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے ہاتھ میں، اللہ نے اپنی محفوظ کتاب کو بھیج دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اختلاف چلتے بھی ہیں نا، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کو یہ اختلاف جو ہے ان کے ایمان کو اس کلام سے دور نہیں کر سکتے، ان کا دل ہدایت سے دور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس آیت کے اگلے سے میں فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ پھر ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے حقوق سے بإذنہ۔ تو جتنا بھی اختلاف ہو جائے، جتنے بھی فتنے اٹھ جائیں، جو بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا ان کو ہدایت میں خود دوں گا۔ تو یہ جو دنیا ہوتی ہے نا، مال اسباب، یہ بقدر مقدر ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر بھی مل جاتے ہیں۔ بادشاہ کے بیٹے کو بڑی بڑی جائیدادیں مل جاتی ہیں، اس نے کبھی مانگی بھی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ جو دین ہے اور ہدایت ہے نا، یہ مانگنے سے، طلب سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو میں خود ہدایت دیتا ہوں۔ جس نے یہ طلب شوق کی ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان کی رتی ہوتی ہے، اس کو ہدایت میں خود دے دیتا ہوں۔ یہ فتنے جو ہیں، یہ اختلافات جو ہیں، وہ اثر انداز ان پر نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ عاجز ایک ایسے نوجوان کو بھی جانتا ہے کہ جس کے والدین پہلے مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور دونوں والدین جو ہیں وہ دین سے پھر گئے، نہ اللہ کو مانتے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے۔ خود اس عاجز نے سنا، وہ کہتے کہ جی یہ قرآن تو صحیح نہیں ہے، تو ایسے بالکل دہریے، اور اللہ کی شان انہی کا بیٹا، انہی کے گھر میں پلنے والا، انہی کی طرح چلنے والا، انہی کے سسٹم پہ رہنے والا، گھر کے اندر شراب بھی چلتی تھی، گھر کے اندر اجازت تھی کہ اگر نوجوانی کی عمر میں گرل فرینڈ ہو اور زنا وغیرہ کرنا چاہے بچہ تو اجازت تھی، کیونکہ ماحول ایسا، ذہن ایسا بنا ہوا تھا فیملی کا پورا۔ مگر کیونکہ اس نوجوان کے دل میں ایمان تھا، اس نوجوان کے دل میں ہدایت کی طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں وہ نوجوان کو پیدا کیا، وہ تہجد گزار بھی تھا، وہ قرآن بھی پڑھنے والا تھا، وہ اللہ سے مانگنے والا تھا، اللہ کے سامنے رونے والا، نوجوان دین کو پسند کرنے والا، دین سے محبت رکھنے والا۔ تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اختلافات کو اس کے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہدایت پر رہے گا آخری وقت تک، جب بڑے بڑے فتنے بھی آئیں گے، دجال کا بھی فتنہ ہے، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دور کے اندر بھی ایک ایسا گروہ ہوگا جو ہدایت پر رہے گا۔ پتہ چلا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی رگ ہوتی ہے، جو طلب کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ ہمارے تو فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کی ایک ریاست میں گیا اور وہاں پہ ایک مسجد میں بیان ہوا، اور مسجد کے امام صاحب نے بیان کے بعد ملاقات کی، کہنے لگے کہ میں یہاں جیلوں میں جاتا ہوں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، اور ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، اس کی بات بتانی تھی۔ حضرت نے فرمایا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں ایک بندہ تھا اور وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور بہت ہی میرے قریب ہو گیا، بہت ہی مجھ سے محبت کرنے لگا، حتیٰ کہ میں جو اس کو اعمال بتاتا وہ اعمال کرتا، میں سمجھتا کہ واقعی صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہو گیا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، مگر ہدایت بھی باقی مسلمانوں سے کچھ بڑھ کے ہی دی، کہ ایسا اس کو دین سے محبت تھی، آپ کی عبادات اور اعمال سے محبت۔ فرمایا جب یہ میرے بہت قریب ہو گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں کیوں جیل میں آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جیل میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں قاتل ہوں اور میں قتل کرتا لوگوں کا بغیر کسی وجہ کے، اور قتل بھی ایسے نہیں کہ چھپ کے کرتا، بلکہ لے کے جاتا اور لے کے ایسے مقام پہ جاتا کہ جہاں میں قتل اس طرح اس کا کرتا انسانوں کا کہ اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلتے اچھلتے۔ تو یہ جب خون کے فوارے اچھلتے تو میری ایسی سائیکی بنی ہوئی تھی، میرا ذہن ایسا بنا ہوا تھا کہ مجھے مزہ آتا تھا انسانوں کا خون فواروں کی طرح نکلتے ہوئے دیکھ کر، مزہ آتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ جب وہ خون کا فوارا نکلتا پھر میں کھڑا ہو کے ڈانس کرتا، ایسا میں وحشی تھا، اور میں نے اس طرح درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور ایک مرتبہ یہ کام کرتے میں پکڑا گیا، پولیس ویسے ہی میرے پیچھے تھی، تو اب مجھے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ آتے رہے اور آپ نے یہ ہدایت کی بات کی، میں نے اپنے اس گناہ سے بھی توبہ کی اور میں نے اس دین کو قبول کیا، اب میری یہ حالت ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے پیر کے نیچے کوئی کیڑا بھی نہ آ جائے، کوئی چھوٹی سی مکڑی بھی نہ آ جائے کہ جس کے اوپر میں اپنا پیر رکھ دوں اور اس کی جان نکل جائے۔ پتہ چلا کہ جس بندے کے دل میں ایمان اور طلب ہوتی ہے وہ جہاں کہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتے ہیں ان کو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز کے اندر بھی جب وہ اختلاف کر رہے ہوتے تب۔ اللہ تعالیٰ فتنوں میں بھی ہدایت دیتے ہیں، مگر ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ طلب ہو، ہدایت جو ہے یہ طلب کے بغیر نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت، قرآن پاک کی پہلی سورت جس کو قرآن پاک کا لب لباب کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیا دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، ساتھ رہنے کا وقت ملا، وقت گزرا، کچھ دن ساتھ گزرے، تو کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ رات کو جب یہ تہجد پڑھتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں مگر رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد جو ہے اس کی نماز، نفل نماز کو اونچی آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو کبھی کبھی نفل جب پڑھتے ہیں رات کو تو یہ جو آیت ہے نا اہدنا الصراط المستقیم وہ بار بار پڑھتے جاتے ہیں، بار بار پڑھتے جاتے ہیں، بار بار، آٹھ مرتبہ، دس مرتبہ، پندرہ مرتبہ، کہ یہ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ طلب پہ ملتی ہے، میں اس آیت کو بار بار پڑھ کے اپنی طلب کا اظہار کروں کہ جو ہدایت دے سکتا ہے وہ ہدایت لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب کروائے۔ یہ جو پہلی سورت میں پہلی دعا جو قرآن کی ہے یہ ہدایت کی ہے، اسی لیے یہ سبق ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں تو ہدایت یافتہ ہو گیا، جتنی طلب ہوگی ہدایت کی اتنی ہدایت ملے، اور جس کے اندر واقعی طلب ہوگی وہ جیسے کسی فتنے میں جتنے کسی غیر اسلامی معاشرے میں ہوگا اللہ اس کو ہدایت ضرور پہنچا دے۔ اس لیے اس ہدایت کی دعا یہ کرنی بہت ضروری۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس لیے طلب کا اظہار ضروری ہے۔ اور جو بندہ بے طلبہ ہے، اس ہدایت کی نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتا، اس ہدایت کی حفاظت کی کوئی اقدام نہیں اٹھاتا، ادھر بھی گناہ کر رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، نمازوں کو ایزی لے رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک نماز کو ایزی لینا ہوتا ہے۔ انسان نماز کے ڈیلے کرنے کو اتنی بری چیز سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کو دیر کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، یعنی آپ کی مبارک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کی میں جو یہ تاخیر کرنا ہے یہ انسان کی بے طلبی کا اظہار کرتا ہے۔ تو جس کو ہدایت کی طلب ہوگی وقت پہ بالکل اول وقت میں نماز کو پڑھے گا۔ تو ہدایت کے معاملے میں انسان کو کانشیس ہونا ہوتا ہے کہ میرے اعمال سے یہ نظر آئے کہ میں ہدایت کا طالب ہوں۔ جو ایزی لیتا ہے، نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، ادھر بھی گناہ ہو گیا، ادھر بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی غیبت ہو گئی، وہ بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، در حقیقت چاہتا نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انزلکموہا وانتم لہا کارہون، یا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہدایت کو مونڈ دے حالانکہ تم تو اس سے کراہت کر رہے ہو، تم اس کو پسند اتنا نہیں کر رہے ہدایت کو۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دیں گے، طلب کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں ہدایت کے۔ اس لیے ہمارے اعمال سے طلب ظاہر ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت واپس لے دیتے ہیں۔ چنانچہ جامع مسجد کے مؤذن تھے اور بہت سارے بزرگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اذان دیتے تھے، اور اذان دینا یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے توفیق۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان دینے والے کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسی اللہ کی اس کے ساتھ مدد، اللہ کی شفقت اس بندے پہ ہوتی۔ کیوں؟ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو مؤذن اذان دینے کے لیے چڑھا، مگر اس کے دل میں ہدایت کی طلب اتنی نہیں تھی، بس ایک روٹین ورک ہو گیا تھا۔ اذان دینے چڑھا تو برابر میں جو ہے عیسائی رہتے تھے، کوئی عیسائی نئے آئے تھے رہنے کے لیے، ان کی بیٹی ان کے اوپر نظر پڑ گئی، نظر کی حفاظت بھی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے دل میں ہدایت کی طلب نہیں تھی۔ اس کو دیکھ ہی جا رہے ہیں، اللہ نے اس کو خوبصورت بھی بنایا تھا، اب جو نظر پڑی تو اس طرح دیکھا، اس غور سے دیکھا کہ تصویر دل میں چھپ گئی، اور کس کس انداز سے دیکھا ہوگا کہ اذان دینے سے پہلے نیچے اتر آئے کہ مجھے اتنی یہ لڑکی پسند آئی ہے اتنی اس نگاہ کی بد پریزی کی، ایسے ہدایت کو ٹھکرایا کہ نیچے آئے، دل میں اللہ نے اس کے ڈال دیا، اس نے کہا کہ میں اس کے والد سے جا کے شادی کی بات کروں، بس مجھے یہ چاہیے۔ اور جب انسان غلطی کرتا ہے تو شیطان اس کے گناہ کو پھر اور مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کو بار بار فینٹیسائز کرنے کی شوق دلاتا ہے۔ تو وہ بیٹھا ایک جگہ ہوتا ہے اور سوچ اس گناہ کے بارے میں رہا ہوتا ہے کہ مجھے وقت ملے اور میں جا کے یہ گناہ کروں۔ چنانچہ نیچے اتر آیا، اذان بھی نہیں تھی، اوپر چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، نگاہ پڑی اور اس انداز سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اذان کی توفیق ہی نہ دی۔ نیچے اتر آیا کہ میں جا کے رشتہ باندھ دوں، چلے گیا اس کے باپ کے پاس برابر میں اور جا کے کہا کہ جی آپ کی بیٹی سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو ہیں مسلمان اور ہم ہیں عیسائی، ایسے کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ اپنے دین کو چھوڑو گے پھر ہم بیٹی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، سب سے پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ دین کو چھوڑو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور میں تمہارے مذہب کو قبول کرتا ہوں، یعنی مرتد ہو گیا۔ پھر اس عیسائی نے کہا کہ بھائی آؤ چلو آ کے بیٹھتے ہیں گھر میں، گفتگو کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں کہ کس طرح یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو لے کے اوپر والی منزل پہ اس مؤذن کو لے کے گئے جس نے ابھی اذان دینے کے لیے چڑھا تھا، اور نیچے اتر کے اللہ نے کیسے ہدایت چھین لی کہ اس کو اس نے خود کہہ دیا کہ میں نے چھوڑ دیا ایک عورت کی وجہ سے، اور سیڑھی پہ چڑھنے لگا اور وہاں سے اس کا پیر پھسلا، اپنے سر کے بل نیچے گرا اور اس کو موت آ گئی۔ پوری زندگی اذان دیتا رہا اور ہدایت اللہ نے چھین لی اس کی ہدایت کی بے طلبی کی وجہ سے، اور پھر اس حالت میں اس کو موت بھی آ گئی۔ اس لیے اس ہدایت کو بار بار طلب کرنا چاہیے۔ اللہ والوں نے راتوں کو جو رویا ہے وہ اسی لیے رویا ہے کہ یا اللہ یہ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت لوٹ میں واپس نہ لے لیجیے گا۔ ہمارے حضرت دعا فرماتے ہیں اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ واقعی یہ بڑی دعا ہے، نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہدایت چھن جانے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ، تھے تم سب کے سب، تھے سب لوگ ایک ہی دین پر، فبعث اللہ النبیین مبشرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء جو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے، وانزل معهم الكتاب اور اتاری ان کے ساتھ کتاب، بالحق سچ کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کر دے یہ کتاب لوگوں کے درمیان اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، مختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور نہیں کرتے اختلاف مگر وہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، اور اس کے بعد اختلاف کرتے ہیں جبکہ ان کو اللہ کی پکی نشانی مل گئی تھی، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا، پھر ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ان کو جو ایمان والے ہیں، لمختلفوا فیہ، اس سچی بات کی، من الحق کی، اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑتے تھے، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی۔ یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔